الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ خواتین یہ سما خراشی برداشت کرتی ہیں، اظہر صاحب سے سنتا رہتا ہوں کہ آپ بہت تعلق اور ایک گونا شفقت اور محبت کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لاتی ہیں، ہمیں بھی خیال آتا ہے کہ آپ اتنا وقت نکال کے آتی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے اس وقت کو ایسا بنائیں جس کی قیمت اللہ کے ہاں لگے۔ اللہ تعالی راضی اور خوش ہو اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشی تمام اعمال کا منتہا ہے۔ اتنی خطرناک بات یہ نہیں ہے کہ انسان معبود کے انتخاب میں غلطی کر لے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور عبادت شروع کر دے۔ جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کے انتخاب میں غلطی کر لے، معبود کا انتخاب قیامت میں جب پتہ چلے کہ غلط ہو گیا تو وہ جہنم کے اس درجے میں نہیں پہنچائے گا جتنا اس شخص کو جہنم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جس نے محبوب کا انتخاب غلط کر لیا۔ اللہ صرف عبادت اور بندگی اس کا نام نہیں ہے، اللہ تعالی معبود کے ساتھ ساتھ محبوب بھی ہے۔ حب اور حب عربی زبان میں چھلکاؤ کو کہتے ہیں، آپ کچن میں کام کرتی ہیں اور ایک چیز ہے چائے سے، دودھ سے، پانی اور شربت سے کسی برتن کو بھر لینا، اور اتنا بھر لینا کہ وہ چھلکنے لگے، ذرا غفلت ہوئی اور ظرف اور برتن کے اندر جو چیز تھی فوراً زمین پہ گری۔ یہ چھلکنا اور چھلکاؤ یہ ہے محبت۔ عرب اسے کہتے تھے، اور اسی لیے وہ اپنے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ولی الارض، اور زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے، من الکرامی، ان لوگوں کے ہاں جو عزت والے ہوتے ہیں. شعر ہے یہ پورا، مصرع ہے، اس کے آخر پہ آتا ہے نصیبن، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیمانوں میں زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے، یعنی وہ کچی زمین پر اپنے مہمانوں کو چٹائی پہ کسی چیز پہ بٹھاتے تھے، اور مشروبات جب پیش کیے جاتے تھے تو چھلکتے ہوئے ہوتے تھے کہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، تو دو چار قطرے جو زمین پر گر جاتے تھے اور زمین جذب کر لیتی تھی، تو اسے کہتے تھے کہ بڑے لوگوں کا نصیب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ زمین بھی سیراب ہوتی ہے، مہمان تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس لیے زندگی کے بہت بڑے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے کہ آپ نے معبود کس کو چنا، اللہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو. قدرت کے وہ مظاہر جو سمجھ میں نہیں آتے، سورج، چاند، سمندر، ہندو، زرتشتی، ان لوگوں نے انہی چیزوں کو معبود بنایا. آپ سوچئے آپ نے معبود کس کو بنایا، اللہ کو. اور بات یہاں پہ نہیں رکتی، اللہ کو معبود بنا لینے کے بعد آپ نے محبوب کس چیز کو بنایا، بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے کہ معبود میں اور محبوب میں یکجائی ہے یا وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ کا محبوب بھی پروردگار عالم ہے، اور اگر آپ کا محبوب بھی اللہ ہی کی ذات ہے، تو آپ اتنی خوش قسمت ہیں کہ فخر کرنا چاہیے آپ کو اپنی نصیب پہ، اور رشک آنا چاہیے دوسروں کو. لیکن جس انسان کا معبود کوئی اور ہے اور اس کا محبوب کوئی اور ہے، یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ کینسر اور شوگر اور فالج اتنا بڑا مرض نہیں، جتنا بڑا مرض یہ ہے کہ کسی شخص کا معبود تو اللہ ہو اور محبوب اس کا پیسہ ہو جائے، کسی شخص کا محبوب عورت ہو جائے اور اس کا معبود اللہ ہو، اور کسی شخص کا معبود کوئی قبر ہو، کوئی اور چیز ہو. وہ اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی کا محبوب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو جائے. یہ مرض کوئی چھوٹا سا نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں اور آپ انشاءاللہ پوری طرح سمجھ جائیں گی کہ ہم اس تفریق کو جو سامنے رکھ رہے ہیں تو مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں. اتنا ہولناک مرض ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر ہو، اس سے پوچھئے کہ کوئی مریض اس کے پاس آئے اور اس کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہو. اور وہ اسے آ کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب طاقت ختم ہو گئی، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، ذرا سا کوئی کام کریں سانس پھول جاتا ہے. اور نکاہت ہے اور ڈاکٹر غور سے اس کا رنگ دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے جسم نے، جگر نے، ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں انہوں نے خون بنانا چھوڑ دیا ہے. تو لیڈی ڈاکٹر سمجھ جاتی ہے کہ یہ موت کے دروازے تک اب پہنچا، کل پہنچا، صبح پہنچا، شام پہنچا، اور کہتی ہے خون لگوائیں. اس کا دل دہل جاتا ہے کہ ارے اس کے جسم میں تو خون ہی نہیں بن رہا، ارے اسے تو کینسر ہو گیا ہے. اب یقین مانے، وہ جو اس ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر کے دل میں اپنے مریض کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے نا، اور بیچاری جانتی ہے کہ اب اس نے مرنا ہے، اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے جب کوئی آدمی، مرد، عورت آ کے ہم سے کہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا. یہ اتنا بڑا مرض ہے، اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ آدمی جہنم کے راستے پہ چل پڑا ہے جو کہتا ہے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا. دل کہاں لگتا ہے؟ مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تمہارا محبوب نہیں ہے، خدا کے ساتھ دل نہیں لگتا، تو پھر دل لگتا کہاں ہے؟ وہ جس مثال کا عرض کیا تھا وہ مثال پیش کریں. اب سب جانتی ہیں کہ اللہ تعالی مہربانی فرمائے اور ولادت متوقع ہو تو جو ماں بنتی ہے نا، وہ کئی کئی مہینے، تین تین، چار چار مہینے پہلے اس کا بچہ اس کے دماغ اور دل پہ چھا جاتا ہے. اس کے باپ کے دماغ پہ چھا جاتا ہے، ماں پہ ایسا چھا جاتا ہے کہ وہ کپڑوں کا انتخاب کرتی ہے، کمبل اور بستر کا انتخاب کرتی ہے، لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کرتی ہے. کیا اس تفصیل میں جانا، اب سب جانتی ہیں. صبح شام اللہ اسی کو قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ حملت بے، وہ اپنے بچے کا وزن اٹھا کر زمین پہ چلتی پھرتی ہے. فلما اثقلت، اور جب بچے کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، آخری مہینے قریب آ جاتے ہیں، دعو اللہ، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں دونوں اور کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اچھی اولاد عنایت فرما. فلما آتا ہوا، اور جب اللہ اس مرد اور عورت کو، میاں بیوی کو، اچھے بچے عنایت کر دیتا ہے، اچھا بچہ دے دیتا ہے، بھلا چنگا، تو اللہ نے کہا وہ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں. وہ ہفتے دو ہفتے میں ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا اب معبود سے کوئی تعلق نہیں رہا. بس اس مثال سے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ بچہ محبوب ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس بچے کا چھا جانا دل و دماغ پہ ماں کے، باپ کے، کبھی ایسے ہوا ہے کہ اللہ بھی اسی طرح چھا جائے؟ کبھی کوئی لمحہ ایسا گزرا ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ بیٹھی تھیں کہ بس ایک گھنٹہ اللہ کو یاد کروں اور آپ نے گھڑی دیکھی تو 3 گھنٹے گزر گئے تھے. اوہو یہ کیا ہوا, میں تو 3 گھنٹے سے عبادت کر رہی ہوں, کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا ہے؟ نماز پڑھ رہی تھی, بھئی بہت وقت لگ گیا نماز میں, میں تو ایسی ہو گئی کہ نماز مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی. تلاوت کرنے بیٹھی اور اتنا دل پہ اثر اور اتنے آنسو گرے کہ چپ کر کے اٹھ گئی کہ دل پھٹ جائے گا, میرے پروردگار نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو یہ بڑا خطرناک مرض ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ابھی محبوب نہیں. محبت کیا چیز ہے؟ محبت نام ہے اپنے محبوب کے سامنے بالکل خالی برتن رکھ دینے کا کہ میں بھکارن ہوں, میں محتاج ہوں, آپ کے در پہ ہوں, جو آپ ڈال دیں آپ کی عنایت, آپ کی مہربانی ہے, میری نصیب اور میرے مقدر کی بات ہے, جو آپ دے دیں مجھے اچھا ہے. یہ حاصل ہوتا ہے جب محبت کے تعلقات ہر جگہ سے توڑ کے اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دے. اللہ کہتا ہے فلما بلغ اشدہ, اور جب وہ شخص اپنی جوانی کے زور کو پہنچا, اور جوانی میں جو طاقت اس میں تھی, 20-25 سال کا لڑکا, 30 سال کا مرد, پوری قوت اس میں, اور بادشاہ کے ہاں پلا ہوا, کوئی زندگی کی آسائش میں کمی نہیں تھی, تو اس نے دیکھا کہ اس کے قوم کے فرد کو دوسری قوم والے مار رہے ہیں, تو اس نے ایک تھپڑ رسید کیا اور وہ گرا اور مر گیا. اس میں اتنی قوت تھی, جان تھی, اس نے کہا میری قوم کے فرد کو تم لوگ کیوں مارتے ہو؟ پھر اطلاع کرنے والے نے اطلاع دی اور اس نے کہا ان الملا یا تمرون بک, میٹنگ ہو رہی ہے اور سارے بڑے بڑے حکومت کے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں, اور تمہارے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ تم نے چونکہ بادشاہوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے, لہذا تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. فخرج انی لک من الناصحین, نکل جا یہاں سے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں نہ ٹھہرنا ورنہ مار دیں گے. اللہ فرماتے ہیں فخرج, بس وہ نکلا. فخرج منہا خائفا یترقب, بڑے خوف کی حالت میں نکلا کہ کہیں مجھے ہی نہ پھانسی چڑھا دیا جائے. اور ہوتے ہوتے وہ ایک بستی میں پہنچا تو اس نے دیکھا 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر دور ہٹ کے کھڑی ہیں. تو اس نے ان سے پوچھا کالا فما خطبکما, تم دونوں کیوں اس طرح کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہاں اس گاؤں کے مرد طاقتور ہیں, یہ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے, کنواں اور راہٹ فارغ ہوگا پھر ہم پلائیں گی. حتی یستر الرعاء, یہاں تک کہ یہ بھیڑ چھٹ جائے. وہ آگے بڑھا اور اس نے ان دونوں بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا کے انہیں واپس بھیج دیا. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس آدمی کا, جو لڑکا محلوں میں پلا ہے اور بادشاہ نے اس کی ٹریننگ سب چیزیں کی ہیں. کوئی ماں باپ نہیں, کچھ نہیں, سب چھوڑ چھاڑ کے ہجرت ہو گئی. یہاں پہنچا ہے تو پورے شہر اور ملک میں کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے, سب سے کٹ گیا نا. اللہ فرماتے ہیں فلما تولى الى الظل، اور وہ درخت کے سائے میں جا بیٹھا تنے تنہا، اور کہا رب اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر، آج میں بالکل فارغ خالی برتن لے کے آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں، آپ جو کچھ بھی ڈال دیں، فقیر اللہ میں فقیر ہوں، آج کے دن میں بھکاری ہوں، آپ جو کچھ بھی دے دیں آپ کی مہربانی۔ یہ ہے محبت، اس لیے یہ مثال دی کہ آپ زندگی میں کئی مقامات پر دیکھتی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں تجربے، آپ ایک سہیلی کے گھر گئیں اور ٹائم جو دیکھا تو یہ تو آئے دن کا تجربہ ہے کہ بھی بہت دیر ہو گئی، بچے میرے آ رہے ہیں اسکول سے، ارے ان کے والد آ رہے ہیں، میاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، اور میں تو آئی تھی 10 منٹ کے لیے، دیکھو آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ کیوں؟ کبھی اللہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھی ہوں اور پھر آپ کو یاد آیا ہو کہہ رہے یہ تو 10 منٹ کی عبادت تھی، میں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا؟ اگر یہ کیفیت نہیں ہے نا اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ یہ کیفیت ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بھی نہیں آتی نا، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہ صرف مسئلہ عبادت کا نہیں ہے، یہاں پہ کوشچنائز ہو جاتا ہے آپ کا ایمان بھی، کہ آپ کو اللہ پہ ایسا ایمان بھی نہیں ہے کہ کبھی آپ دعا مانگنے بیٹھی ہوں اور گھنٹے کے بعد ہوش آیا ہو کہ میں اپنے پروردگار سے بات کر رہی تھی، مانگ رہی تھی، اچھا بھی گھنٹہ گزر گیا۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے کہ نماز میں جی نہیں لگتا، تلاوت نہیں ہوتی، تو ہم سہم جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے اس کے ایمان کی، اللہ اتنا بھی محبوب نہیں رہا کہ روزانہ 2-4 رکوع پڑھ لیے جائیں، قرآن کھول کے بیٹھ جائے آتے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے۔ اس لیے آپ سوچیں کہ ہم سب مسلمانوں کا معبود اللہ ہے، اور محبوب کون ہے؟ محبوب دنیا، محبوب اپنا نفس، محبوب اپنی نیند۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تم فجر کی نماز کے لیے اس لیے نہیں اٹھ سکتے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، مجھ سے زیادہ نیند تمہیں اچھی لگتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا ہی اچھا جملہ ہے یہ، الصلاۃ خیر من النوم، لوگو نماز نیند سے اچھی ہے۔ محبوب کون ہے؟ آپ یہ فیصلہ کر لیجئے، آپ کے بچے آپ کے محبوب ہیں، آپ کے شوہر، آپ کے میاں، بینک بیلنس، گاڑی، ایک گاڑی خریدنی ہو، ہم نے دیکھا ہفتوں گھر میں بحث ہوتی ہے کہ گاڑی کون سی لیں، ماڈل کون سا لیں، بچے کیا کہتے، گھر بنانا ہو گھر کے لیے تو مہینوں بحث ہوتی ہے، ڈرائنگ روم کیسا، ارے کچن اس کا اچھا بنائیے گا، دیکھیے اس طرف کو کھڑکی رکھیے، اچھا اس طرف کو، اس طرف کو، اور سینکڑوں صفحات پر پھر جا کر گھر کا کہیں نقشہ فائنل ہوتا ہے۔ کیا کبھی اللہ کے لیے بھی آپ نے سینکڑوں صفحات کا مطالعہ کیا ہو، لکھا ہو، پڑھا ہو؟ کہیں آپ نے اللہ پر بھی اتنی بات کی ہے کہ ہفتوں اور مہینوں اللہ کی یاد گھر میں چھائی رہی ہو؟ آپ ضرور اس مسئلے پہ جا کے توجہ دیں، آپ ضرور گھر جا کر سوچیں کہ میرا محبوب کون ہے جس کے سامنے میں خالی پیالہ رکھ دوں، کہ آپ جو کچھ اس میں ڈال دیں آپ کی مہربانی۔ اچھی بچیاں، اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ زندگی ایسے ہی بسر کرتی ہیں نا، محبت کے ساتھ، تو شوہر کی محبت کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، وہ ساری تنخواہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے، گاڑی کی چابی دے دیتا ہے، کیا کیا ناز اور کیا 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 محبت کی وجہ سے اس کے جملے اور سب، ایک اللہ ہی ایسا رہ گیا ہے کہ جو محبوب نہ بنے، باقی سب آپ کے محبوب ہیں۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ رمضان کے بعد بھی پھر جی چاہا ہو کہ اچھا روزے رکھتے ہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو میرا محبوب جس چیز سے خوش ہوتا ہے کیوں نہ میں اس کی ایسی عبادت کروں، اور آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں جنہوں نے مل کر چار آدمیوں نے قبر میں اتارا نہ ہے، اور پھر کوئی قسمت والا ہو کوئی جائے اور پوچھے کسی کو، ورنہ آپ کو پتہ ہے آپ کی نانی کی جو والدہ تھی ان کی قبر کہاں ہے؟ اب اپنے بچوں سے کہیں کہ میری نانی جو تھی وہ فلاں جگہ پہ ان کی قبر ہے، آپ کے بچوں میں شوق ہوگا کہ جائیں اور آپ کی نانی کو پوچھیں، آپ کو نانی نے بڑا پیار دیا ہوگا، کون یاد رکھتا ہے کسی کو اور کون کسی کے لیے کچھ پڑھتا ہے؟ یہ سب دنیا کے اوپر چلنے کے اور سچ پوچھیں تو پیسے کے کھیل ہیں، پیسے نہ ہوں تو اولاد ماں باپ کو نہ پوچھے اور ماں باپ اولاد کو نہ پوچھے، ایسا خون سفید ہوا ہے کہ خدا کی پناہ۔ تو آپ توقع رکھتی ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد 100 سال نہیں گزرنے اور آپ کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا، آپ کیوں اللہ کو اپنا محبوب نہ بنا کے گئیں؟ کیوں آپ نے معبود کوئی اور رکھا اور محبوب کوئی اور رکھا؟ آپ کے شوہر پیسے لاتے ہیں، کیوں نہیں ایسے ہوا کہ آپ کبھی پوچھیں کہ اتنے پیسے کہاں سے آ گئے بھائی، آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے، یہ اوپر کا جو پیسہ آپ لا رہے ہیں کیا اللہ کو ناراض کرنا ہے؟ گاڑی آ رہی ہے، پیٹرول لگ رہا ہے، یہ کئی گھر ایسے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور عید کی نماز پڑھ لی، جمعے کی کبھی پڑھ لی، یہ معبود ہے اور یہ بھی اس پہ احسان ہے کہ ہم نے 2 سجدے کر لیے۔ اسی لیے اللہ ان لوگوں کے متعلق کیا کہتا ہے جو خدا کو مانتے ہیں، خدا جن کا معبود ہے، خدا کی عبادت، اللہ کہتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، جو مجھے بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور جب نماز کے لیے آتے ہیں کسالہ بڑی سستی کے ساتھ آ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے شکایت کی ہے کہ میرے حضور اس سستی سے آتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ منافق۔ کوئی کہہ دے کہ تم جو نماز سستی سے پڑھتے ہو نا اور تم جو اللہ کو یاد نہیں کرتے تو تم منافق کو آگ لگ جائے، مگر خدا کہتا ہے یہ منافق ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنا انصاف تھا طبیعت مبارکہ میں، ام المومنین حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق جب پوچھا گیا سب لوگوں کے متعلق، تو کسی نے کہا ام المومنین یہ جو آپ کے خلاف اٹھے ہیں یہ سب کافر ہیں، ڈانٹ دیا، فرمایا ایسے مت کہو، یہ کفر سے نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یہ کفر سے نکلی کہ تو انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لی تھی۔ انہوں نے کہا تو پھر کافر نہیں ہے تو پھر منافق ہیں، آپ کے خلاف لڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مت کہو، منافقوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ تو بہت تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور میرے مقابل جو ہیں، مراد یہ تھی کہ عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، نفی فرما دی، کہا نہیں، اسے وہ جھنجٹ میں تھا، اس نے کہا پھر نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں تو یہ پھر کون ہے؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی ہیں، غلط فہمی ہو گئی، میرے خلاف بغاوت کر دی حکومت کے خلاف، بس یہ بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہی فرمایا کہ جو اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ منافق، یہ بیماری ہے بہت بڑی کہ اللہ آپ کا محبوب نہیں ہے. آپ ہفتے میں ایک بار بھی خدا کے سامنے ایسے نہیں بیٹھتے ہیں کہ آپ رو دیں، آپ کی آنکھیں کبھی تر نہیں ہوتی، اوف ہو یہ بیماری کہاں لے جائے گی. اس لیے بیوی میری بہن، یہ ایسی چیز ہے جس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے اچھے اللہ کے نیک بندوں کو وقفے آ جاتے ہیں، لیکن فکر ہوتی ہے کہ میں پہلے جیسی نماز پڑھتی تھی، اب ہفتہ بھر سے ایسی نماز نہیں ہوتی، دو ہفتے گزر گئے ایسی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹے، ہو جاتا ہے، ایسے انسان کا نفس ہے، گناہ ہیں، دنیاوی زندگی کی مصروفیات ہیں، کوئی بات نہیں، دو ہفتے بعد، ہفتے بعد وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر خدا کی یاد شروع ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ایمان والوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے. خدا جس کا محبوب ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. لیکن مہینوں گزر جائیں اور نماز میں جی نہ لگے، کبھی تو ایسی نماز ہونی چاہیے کہ نماز سے ہٹنے کو جینا چاہے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ یقین مانیں، آپ بہت بڑی بیماری آپ کی روح کو لگ گئی ہے، آپ جان چھڑائیں. ہم ایک ہلکا سا نسخہ بتائیں اس سے جان چھڑانے کا، جو اس ساری بیماری کا بہت آسان علاج ہے. بس ایک کام کیجئے اور اسے کرتی رہیے، آپ دیکھیں گی آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت بدل جائے گی. اور وہ صرف چھوٹی سی بات یہ کرنی ہے کہ اپنے مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں فنا کر دیں. بس جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے آپ سے نہیں کہا، کوئی حکم نہیں دیا، اب بس وہ شروع کریں. لیکن ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقعہ ہے. اور ایک چیز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم نہیں دیا، لیکن آپ کے محبوب ہے نا، آپ کو ان سے محبت ہے نا، آپ کو ذات گرامی سے تعلق ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہادی ہی نہیں تھے، وہ مکمل بھی تھے. اور مکمل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے اور جس کی سند کے بغیر کوئی چیز اپنا وجود قائم نہ کر سکے، مکمل اسے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تھے، آپ کو ان سے تعلق ہے نا، آپ کو ان سے محبت ہے، آپ وہ کام بھی کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا نہیں کہ کرو، مگر کیجئے، وہ خود کرتے تھے. دو چار مثالیں ہم آپ کو اس کی دے دیتے ہیں. جب بھی کسی موسم میں نیا پھل آتا تھا نا، جیسے اب آم آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش کرتے تھے لوگ نیا پھل موسم میں، تو آپ پہلا پھل اس موسم کا اٹھاتے تھے اور کسی بچے کو دے دیتے تھے کہ بچہ خوش رہے. آپ یہ کیجئے، اب آم آئیں گے نا، آپ کسی دن مارکیٹ میں جائیں اور پہلی مرتبہ جب اچھے آم ملے نا، تو ان آموں کو لے کر اپنے نواسوں، پوتوں، چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیجیے. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، اپنے نوکروں کے بچوں کو دے دیجیے. یہ شروع کیجیے، کوئی حکم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ ایسے کرو، لیکن آپ کا مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے مل جائے گا. ایک دوسری مثال دیں، آپ کہیں تو سینکڑوں مثالیں دیں، مگر بس دس سات آٹھ دس منٹ اور آپ سے بات کریں گے. ہمیشہ اب صبح سو کے اٹھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے نا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے. آپ بھی کرتی ہوں گی, بہت سے لوگ کرتے ہوں گے, لیکن آئندہ سے دونوں ہتھیلیوں کو آنکھوں پہ رکھ کے ملنا. اس کو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. بس یہ سوچ کے کیجئے, آپ دیکھیے کیا تبدیلی آتی ہے. مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں فنا کر دیجئے, ختم کر دیجئے, بس یہ کام کرنے کا. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ رات سونے سے پہلے سرما لگایا کرو, لیکن خود کرتے تھے. تین سلائیاں ایک آنکھ میں اور تین سلائیاں دوسری آنکھ میں, آپ یہ کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسمد ایک سرمے کا نام ہے, اب بھی ملتا ہے, بہت ملتا ہے حرمین شریفین میں, آپ منگا لیجئے. فرمایا کہ یہ نظر کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور پلکوں کے بال اچھے اگاتا ہے, پلکیں گھنی ہو جاتی ہیں, آپ منگا لیجئے. کوئی فرض واجب تو درکنار سنت موقع بھی نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے تین تین سلائیاں ایک ایک آنکھ پہ پھیر کے سو گئی بس. لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسے ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں اور مکھن, کبھی کبھی کھجور کو مکھن سے لگا کر کھاتے تھے, اور فرماتے تھے مکھن کی جو ٹھنڈک ہے وہ کھجور سے پوری ہو جاتی ہے, کھجور کی جو حرارت ہے وہ اس سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کھجور اور تربوز دونوں ملا کر کھاتے تھے. آپ یہ کام کیجیے, کون سی مشکل. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے کہ کسی اور کی, اپنی میں جانا ہے نا. جو آپ کے شوہر ہیں, آفیسر ہیں, آرمی کے, سول کے, کہاں کے, کبھی یہ بڑی بڑی اہم بات ہے, آپ کبھی ان سے کہیے کہ آپ داڑھی رکھ لیجیے. بس ایک آدھ مرتبہ کبھی کہہ دیجئے, آپ کا فرض پورا ہو جائے. یہ اتنی اتنی گناہ کی بات ہے, آپ جانتی ہیں اس میں کوئی بھی گناہ نہ ہو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خطوط لکھے نا انٹرنیشنل لیول پہ, اسلام کی دعوت, مصر خط جا رہا ہے, ایران خط جا رہا ہے, سال کے 354 دن ہوتے ہیں, 55 دن ہوتے ہیں چاند کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک سال میں 300 سے زیادہ خطوط لکھے ہیں. گویا روزانہ تقریباً ایک خط کسی نہ کسی بادشاہ کو, قبیلے کے سربراہ کو, کسی نہ کسی کو لکھتے تھے. طبقات ابن سعد میں بہت سے خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل. ایرانی بادشاہ کو خط ملا, یمن اس وقت ایرانی حکومت کے تحت تھا, تو اس نے لکھا یمن کے اپنے گورنر کو کہ یہ کون آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مدینہ منورہ میں, یثرب میں معاذ اللہ ہے, اسے پکڑ کے میرے پاس بھیج دو. تو دو سپاہی بھیج دیے یمن والوں نے, انہیں کیا پتا, یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا کوئی. تو دونوں سپاہی آئے, اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ لمبی مونچھیں رکھی ہوئی اور داڑھی نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویلکما من نمرکما بہذا, صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برباد کرے, تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ شکل بناؤ. یہ جتنے داڑھی نہیں نہ رکھتے, یہ بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ گئی. اور قیامت میں موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں ہے, مر گئے اور اس حال میں وہاں پہنچے تو قیامت میں شفاعت کی درخواست ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ پڑ گئی, تو پھر کیا ہوگا. میں ویلکما من نمرکما بہذا, تم برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو, تمہیں کس نے کہا تھا یہ شکلیں بنانے کو. انہوں نے کہا امرنا ربنا, ہمارا بادشاہ یہ کہتا ہے. آپ جو ہے امرنی ربی, میرا بادشاہ, میرا پروردگار یہ کہتا ہے کہ مونچھوں کے بال کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. کبھی آپ اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے یہ کہہ دیجئے, مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اپنا فریضہ پورا کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں. کہیں قبر میں آپ نے آپ سے پوچھا جائے گا نا قبر میں بھی کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتی ہو جو بھیجے گئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ کہیں پڑ جائے. اس لیے ہمیں حیرت ہوتی ہے جو روزہ مبارک پہ جاتے ہیں اس شکل و صورت کے ساتھ کہ حضرت اگر دیکھ لیں تمہیں تو کیا کہیں, یہ میرے امتی ہیں یا فرنگی ہیں, یہ کون ہے. ان دو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا, بد دعا دی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے نا, اپنے آپ کو اس مزاج میں فنا کر دیں, بس اتنی سی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مثال دیں, رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر کے سویا کرتے تھے, بس اتنا کر لیجئے. آخری چیز جو آپ کھائیں پیئیں, دودھ ہے دوا ہے کوئی چیز ہے, اٹھی اور دانت صاف کر کے سو گئے, بس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ یہ ساری وہ مستند روایات ہیں جو حدیث میں آئی ہیں. دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے, بس 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آپ نکال لیجئے کہ یہ میں نے کرنا ہے, دوپہر کو تھوڑی سی دیر سو جاؤں لیٹ جاؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ ایک اور اس کی مثال آپ کے سامنے رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے تھے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت دے دیتے تھے گھر والوں کو اور فرماتے تھے اس کی یخنی بنا کے مجھے دے دینا. آپ کو پتا ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا ہے تو 163 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اپنے ساتھ, اور 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے, وہ یمن کے گورنر تھے اس وقت. تو 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے اور فرمایا بھائی مجھے اس کی یخنی بنا دو اس گوشت کی کچھ لے کے. یہ مزاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون کہتا ہے کہ گوشت کی یخنی بنا کے پیئیں؟ شریعت کوئی فرض واجب کرا؟ کچھ بھی نہیں. مگر مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ. ایک اور مثال دیں, آپ کی بیٹی کبھی گھر میں آتی ہے, آپ نے شادی کر دی ہے بیٹی کی, گھر میں آتی ہے, آپ بھی جاتی ہیں اپنے والد کے ہاں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جب بیٹی آتی تھی نا تو دونوں ہاتھ پھیلا دیتے تھے, فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تھے, ان کی پیشانی چومتے تھے, اپنے ساتھ لگا لیتے تھے, فرماتے تھے فاطمہ تو میری جان ہے, یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے, اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے. آپ کی بیٹیاں آئیں, بہو آ جائے, 4 دن میکے میں رہ آئی ہے, بس اس طرح بازو پھیلا دیجئے, اسے اپنے ساتھ لگا کے ماتھا چوم لیجئے, اپنی جگہ بٹھائیں اور کہیں یہ میری جان ہے, یہ تو میرے گھر کی رونق ہے, یہ تو اتنی اچھی ہے. اور آپ کے ذہن میں جب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے, اور فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومتی تھی, یا بتاؤ اے میرے پیارے ابا, میرے عظیم والد, آپ کے والد آپ کو ملیں, آپ ہی ان کا ماتھا چومیں, سر چومیں, اپنی جگہ پہ بٹھائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہی کرتی تھی. آج آپ کے والد ہیں, آپ بیٹی ہیں, کل وہ نہیں رہیں گے تو بھی آپ ان کی بیٹی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ڈانٹ پڑے. آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا اور وہ ایک جوان لڑکی ام ایمن, چھوٹی بچی سمجھ لیں, وہ اپنی وراثت میں باندھی اس گھر کی چھوڑ کے گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یم ایمن امی بعد امی، میری اصل ماں آمنہ کے بعد یہی میری ماں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس گئے تو انہوں نے ڈانٹ دیا، آپ ڈانٹتی ہیں بچوں کو؟ یہ سمجھ کے ڈانٹیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ جو وہ انہوں نے بھی کچھ بات کہی تھی ایسی، لیکن یہ مزاج ہے. کتنی احادیث آپ کو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی یتیم بچہ گھر آتا تھا نا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور فرمایا کہ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، اور یاد رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے یتیم بچے کے جتنے بال آئے اللہ اتنی نیکیاں دے گا، آپ یہ کریے. کئی یتیم بچے ایسے کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزاج ہے جو شریعت نے فرض اور واجب قرار نہیں دیا. جب آپ کا مزاج ڈھلے گا نا تو پھر اللہ آپ کا محبوب بن جائے گا. اور اس کی سند دیں کیوں ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان کن تم تحبون اللہ، اور اگر ایمان والو تم چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فتبعونی، میرے جیسے کام کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور تم جب ان جیسے کام کرو گے تو خدا کی محبت تمہیں بھی نصیب ہو جائے گی. سمپل سی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت بتائیں، آپ کی سہیلیاں گاؤں سے آتی ہیں، کسی گاؤں سے آتی ہوں، فرض کر لیں نوکرانیاں آتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوکر تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے، اور جب بھی سبزی ہوتی تھی وہ لے کے حاضر ہو جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کبھی صابن منگوا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، تو جب آتے تھے تو فرماتے تھے بھئی ہم تمہارے شہر ہیں اور تم ہمارا گاؤں، یعنی تمہارے لیے سبزیاں گاؤں سے لے آتے ہو، لو شہر کی ضروریات مجھ سے لے جاؤ. صابن عنایت فرما دیا، کپڑے دے دیے، کوئی چیز دے دی. آپ اس پہ عمل کیجئے، کیا ہے 100 200 400 کی چیزیں منگوا کے آرام آرام سے جمع کرنی ہے، اچھا مہینے بعد وہ نوکر آئے گا، گھی لے آئے گا، کوئی چیز دے آئے گا، اس کو دے دیے اس جذبے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو دودھ پیا کرتے تھے سونے سے پہلے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ دودھ آنے میں دیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہوئے کہ بھئی اتنا وقت ہو گیا اور کھانے پینے کے جیسے ہوتا ہے آدمی کو تو دودھ پیئیں آپ، کون کہتا ہے گلاس پیئیں، ایک کپ پی لیجئے، اس سے بھی کم کر لیجئے، آدھا کپ پی لیجئے، ایک چمچہ پی لیجئے، بس یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے پانی سادہ لے کے شہد کا ایک آدھ چمچہ اس میں ملاتے تھے اور پیتے تھے، شربت ایسے بنتا تھا. آپ بھی کبھی کیجئے، اپنے گھر والوں کو، شوہر کو، بچوں کو پلائیے کہ بیٹے یہ پی لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہیں، لیکن اس سے آپ کا مزاج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ڈھل جائے گا نا، اللہ آپ کو خود کھینچ لے گا، اللہ خود محبت کرنے لگ جائے گا. جب وہ خود محبوب ہی محبت کرنے لگ جائے تو پھر کیا کہنے، پھر نصیب کے اور پھر مقدر کے کیا کہنے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل نصیب کرنا. رہائش لاہور میں ہے اور جائیداد حیدرآباد میں ہے، فقط زمین کا کہیں ہونا آدمی کو اس جگہ پہ مقیم نہیں کر دیتا. وہ پھر بھی مسافر ہی رہیں گے حیدرآباد میں، اگر صرف زمین ہے نا وہاں، تو وہاں جائیں گے تو قصر نماز ہی پڑھیں جب تک کہ قیام نہ ہو. قیام کا مطلب 15 دن یا اس سے زیادہ. نہیں نہیں بھائی، اشراق کی نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نفل پڑھ کے اٹھ جائیں یا تھوڑی سی واک کر کے. بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، ہمیں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے جب جہاد میں نہیں جاتے تھے نا، تو روزانہ صبح 3 میل 4 میل پیدل چلا کرتے تھے. بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی، اسے بھی شامل کر لیجیے. آپ صبح اٹھیں 3 میل 4 میل پیدل واک کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اور ہفتے میں 2 دن مسجد قباء جاتے تھے. مسجد قباء آپ جانتی ہیں، آپ کی اگر حاضری ہوئی ہو مدینہ منورہ میں، تو مسجد قباء 3-4 میل کے فاصلے پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہفتے میں 2 دن وہاں کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملنے جاتے تھے. روز نماز پڑھی، 3-4 میل پیدل چل لیا، 2 میل چل لیا، تھوڑا چل لیا، زیادہ چل لیا، لیکن اس جذبے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. واپسی پہ اشراق پڑھ لیجئے، وضو ہے تو ٹھیک ہے، دوبارہ کر لیجئے، اس میں کیا، بیٹھنا کوئی ضروری نہیں. اللہ کی یاد البتہ رہنی چاہیے، ذکر اذکار کوئی نہ کوئی چیز پڑھتے رہنا چاہیے. آئی بروز جو بنواتی ہیں نا، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بال تنگ کرنے لگیں یا اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ چہرے کی خوبصورتی میں فرق پڑنے لگے، تو اس کا اس طرح سے کٹوانا کہ جیسے کینچی سے کاٹ لیا جاتا ہے، یہ جائز. لیکن اس سے زیادہ یہ جو آج کل فیشن ہے، یہ ٹھیک نہیں. عبایا کے ساتھ، ارے عبایا الف سے کیوں لکھا، عین سے لکھتے ہیں، اردو نہیں پڑھی کیا؟ عبایا کے ساتھ سکارف لے لینا کافی ہے. اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، ریکارڈنگ میں کہیں سن لیجئے گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل میں عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں تھا، اصل یہی ہے. کیونکہ جتنا جتنا وقت میں خراب لوگ پیدا ہوتے گئے اور مسائل بنتے گئے، پھر اتنے ہی اتنا اجتہادی طور پہ پابندیاں ہوتی چلی گئی. اس زمانے میں عورتیں بس اتنا کر لیتی تھیں کہ چادر اوڑھتی تھیں اور اس طرح سے کہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے، جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے ایسے کر لیتی تھی، یہ تھا. لیکن پھر بھی ہمارے زمانے میں برقع پہننا چاہیے. یہ کافی جو آپ نے لکھا ہے کہ کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، شوہر ہی بد مزاج ہو یا شریعت کا احساس نہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے معاشرے میں برقعے کو رواج دیں. پوری کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے معاشرے میں پردے کو رائج کریں. کچھ تو پتا چلے کہ مسلمان خواتین کون سی ہیں اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے جو کرتی ہیں وہ کیا ہے. نوافل میں حنفی فقہا کے نزدیک یا فرائض میں، دونوں نمازوں میں ہر وہ دعا مانگی جا سکتی ہے جو کتاب و سنت میں آتی ہے. اردو میں مانگنا درست نہیں، عربی کے علاوہ کسی زبان میں مانگنا درست نہیں، اور عربی میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ کتاب و سنت میں جو دعائیں ہیں وہ مانگیے. آپ ایک چھوٹی سی کتاب ہے وہ منگا لیجئے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے الحزب العظم لکھی ہے. الحزب العظم میں جتنی دعائیں بھی ہیں نا، یہ سب یا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہیں، یا تابعین کی ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یا اللہ تعالی کی. اس کتاب کا ماخذ، یہ 4 سورسز ہیں. تو دعائیں آپ، وہ انہوں نے 7 حصوں میں سے تقسیم بھی کر دیا کہ جمعے کے دن یہ پڑھنا چاہیے، ہفتے کے دن یہ پڑھنا چاہیے، اتوار کے دن یہ پڑھنا چاہیے. وہ آپ پڑھتی رہیے، آپ کو دعائیں یاد ہو جائیں گی. جو دعا زیادہ اچھی لگے نشان لگا لیجئے اور اسے سجدے میں مانگا کیجئے. فجر کی آذان کے بعد نماز کی سنت اور فرض پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں پڑھا جائے گا. قضا نماز پڑھ سکتی ہیں, لیکن جب فجر ہو جائے, صبح صادق ہو جائے, تو صبح صادق کے بعد نفل کوئی نہیں پڑھے جا سکتے. دو سنتیں اور دو فرض پڑھیے, یا پھر آپ کوئی قضا نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ پڑھیے. انسانی فطرت میں موروثی اثرات بالکل رہتے ہیں بھائی, کیوں نہیں رہتے؟ موروثی اثرات تو خون کے ہوتے ہیں. آپ کیا بات کرتی ہیں, دودھ کے اثرات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو کسی بخیل عورت کا دودھ نہ پلانا. یہ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ ماں کا بخل جو ہے نا, وہ بھی اس کی طبیعت میں آتا چلا جائے گا. تو انسانی فطرت میں وراثت کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں. پٹھان ہوتے ہیں, ان کے خون کو آپ دیکھیں, آبا و اجداد سے گرمی, غصہ, لڑنے کی, اب لڑائی کے میدان تو رہے نہیں, دشمنوں سے تو جا کے لڑ نہیں سکتے, باقاعدہ منظم فوج ہو گئی نا. اب ہر کوئی تو اٹھ کے نہیں جہاد کر سکتا ایسی چیزیں. تو وہ جو غصہ ہے, جب یہ پٹھان بچے اسے قابو نہیں رکھتے تو گھروں میں لڑتے ہیں. پھر آج ماں سے لڑ لیے, بہن سے لڑ لیے, بھائی سے لڑ لیے, یہ نہیں سمجھتے کہ خون کا اثر ہے آبا و اجداد سے. لڑنا تو ہے ہی, کیوں نہ کتابوں سے لڑیں کہ اچھا ٹھہر تو, آج تجھے پڑھ کے ہی چھوڑنا ہے. کیوں نہ تجارت سے لڑیں کہ اچھا پیسہ اللہ کے لیے کمانا ہے. تو ساری طاقت جو ہوتی ہے خون کے اثرات کی, وہ کہیں اور لگ جاتی ہے. تو اس لیے بالکل وراثت کے اثرات خونی اثرات ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے بارے میں نہیں کہتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انہیں جب حکمرانی خلافت ملی تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہیں ان پالا تھا ان کی پھوپھی نے, اور ان کے والد کا جب رشتہ ہوا عبدالعزیز کا, تو عبدالعزیز اور عبدالملک دونوں بھائی تھے. وہ تو عبدالعزیز کا انتقال پہلے ہو گیا, وگرنہ عبدالملک کی بجائے عبدالعزیز کو حکومت ملتی. عبدالعزیز مصر کے گورنر لگائے بھائی نے, یا یہ کہیے کہ عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے. تو عبدالعزیز کی جب شادی کا موقع آیا تو ان کی بہن فاطمہ رشتے تلاش کر رہی تھی, تو کسی نے عبدالعزیز کی باقی بہنوں وہنوں سے کہا کہ ایک بچی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے, وہاں عبدالعزیز کا رشتہ کرتے ہیں. یہ جو عبدالعزیز کی بہن تھی نا فاطمہ, اس نے بڑی مخالفت کی. اس نے کہا قطعاً نہیں کرنا, فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خون اپنے خاندان میں شامل نہیں کرنا. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی, لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہتی ہیں. فاطمہ نے کہا بالکل بھائی کا رشتہ وانی ہونے دوں گی. خیر خاندان غالب آیا, رشتہ ہو گیا. جس دن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کو خلافت ملی, اس دن انہوں نے بنو امیہ سے کہا کہ اچھا تم یہ جائیدادیں بناتے رہے ہو, یہ محل بناتے, یہ سب بحق کے سرکار ضبط ہیں, یہ سب ناجائز مال ہے جو تم نے لوٹا ہے, کرپشن. انہوں نے جتنے سرکاری کاغذات تھے کینچی سے کاٹ کے پھینک دی. تو یہ بھاگے اور انہوں نے جا کے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا, رشتہ تو عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی سے ہوا تھا نا, تو پھوپھی نے پالا. جب فاطمہ پھوپھی کے پاس پہنچے, سارا خاندان, اور کہا پھوپھی آپ نے پالا ہے, اب اس کی ماں ہے, اسے منع کریں. تو انہوں نے کہا میں کیا منع کروں, میں نہیں کہتی تھی کہ عمر کے خون کو نہ لاؤ, عمر کا خون انصاف کرتا ہے. اتنے اثرات ہوتے ہیں. بالوں کو ڈائی کرنے سے بالکل نماز ہو جاتی ہے. بھئی اس میں نماز کا کیا تعلق ہے؟ وضو کا اگر آپ کہتی ہیں تو ڈائی تو ایک رنگ ہے نا, جہاں تک ہم جانتے ہیں رنگ چڑھ جاتا ہے بالوں پہ, جیسے کوئی مہندی لگائے اور دھولے تو ایک رنگ چڑھ جاتا ہے نا, اس سے کوئی ایسی بات نہیں. کوئی بھی ایسی چیز جس میں پانی سرایت کر جائے, جیسے آٹا ہاتھ پہ خشک ہو گیا, جمع ہوا رہ گیا, تو وضو کا پانی اس آٹے کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے. بعد میں وضو کر لیا تو خیال آیا کہ آٹا تو چھڑایا نہیں تھا, تو کوئی حرج نہیں, پانی اس میں پہنچ جاتا ہے. تو جتنی چیزیں جن کے نیچے پانی پہنچ جائے وہ ٹھیک ہے. قرآن پاک کا ختم کرنے کے لیے سپاروں کو یا یاسین شریف کو پڑھنے کے لیے 41 ہوتا بالکل کوئی حرج نہیں، پارے رکھنے چاہیے گھر میں، کبھی کبھی اس کو بھی کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں، سب صحیح ہے. سنا ہے کہ جو شخص سورہ حدید، واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہم نے نہیں پڑھی ہوئی. اتنا پتا ہے کہ سورہ واقعہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص روزانہ پڑھتا رہے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. ایک اور بات یاد آ گئی، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا نا وہاں فاقہ نہیں آتا. آپ جاتی ہیں نا، سرکہ کبھی خرید کے لا کے رکھ لیجیے. یہ مزاج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا. سورہ واقعہ جو پڑھتے رہتے ہیں ان کے گھر میں فاقہ نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات سے پہلے وہ بیمار ہو گئے تھے، تو امیر المومنین تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، تو ان کی عیادت کے لیے گئے اور کہا ابن مسعود آپ کی بیٹیاں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیسے پیش کر دوں، رقم بچیوں کے کام آ جائے گی. تو یہ ہے ایمان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین کوئی ضرورت نہیں، یہ روز سورہ واقعہ کو پڑھتی ہیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو سورہ واقعہ کو روز شام کو پڑھے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں داڑھی کے ساتھ مونچھیں رکھنا منع ہے، کوئی ایسی بات نہیں، مونچھیں رکھے نہ رکھے. فقہا نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اس میں کہی ہیں نا، جو تعلیمات دی ہیں، مونچھیں رواج پہ بھی مبنی ہیں. یورپ میں نہیں ہوتا، امریکہ میں نہیں، یہ لوگ نہیں رکھتے، ہمارے ہاں رکھتے تھے، کوئی حرج نہیں. کوئی نہ رکھے اور اتنا مونچھوں کو کٹوا دے کینچی سے کہ گویا اس نے اس پہ ریزر پھیر دیا، یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن کوئی نہیں کرتا اور رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کتنے ہی ایسے جن کی مونچھیں تھیں. بچے یا بڑے ایک یا دو انچ داڑھی رکھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی کچھ تو کریں نا، ہم یہ تھوڑے ہی کہتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر دے. کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، جو بھی ہے نیکی اور خیر کی طرف جو جتنا بھی بڑھے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس پہ اصرار کرنا کہ نہیں تم آج ہی پورے مسلمان بن جاؤ، یہ نہیں ہوا کرتا. آہستہ آہستہ چیزیں آتی ہیں، اور وجہ اس کے ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، حلال کا رزق ختم ہو گیا. یہ رزق حلال جو ہے نا، یہ ختم ہو گیا. یہ رزق حلال بہت بڑی چیز. ہم آپ کو ایک ذاتی بات سناتے ہیں، پتہ نہیں سنانی بھی چاہیے یا نہیں. ہم نے اپنے والد مرحوم سے ایک دن شکایت کی اور ہم نے کہا آپ نے پیسہ جوڑا ہوتا اور بہت سی رقم ہوتی تو ہم کوئی بزنس کرتے، کچھ کرتے، کیا آپ نے کیا؟ تو جو انہوں نے جواب دیا اب سمجھ میں آتا ہے. مجھ سے کہنے لگے میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، صرف یہ کیا ہے کہ حلال کا رزق تمہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن رکھے. اب خیال آتا ہے کہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ میں نے کچھ نہیں جمع کیا مگر تمہیں حلال کا رزق کھلایا ہے. یہ بہت بڑی بات. حلال کا رزق نہیں رہا، دیدوں میں حیا نہیں رہی، شرم نہیں رہی آنکھوں میں، بدترین فضول خرچی آنکھوں کی ہے، جو جی میں آیا دیکھ لیا، جو چیز اچھی لگی وہیں پہ ڈھیر ہو گئے. یہ سب چیزیں نہایت بری اخلاق گرانے والی ہیں نا، اس لیے ان پہ غور کرنا چاہیے. تو اس ماحول میں جو جتنی بھی نیکی کرے نا، ویلکم کیجئے، بہت اچھا ہے بیٹے، اتنی نیکی، آگے بڑھئے اور آگے بڑھئے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی نیکی کا آغاز کرے تو آپ کہیں آج ہی پورے، بالکل نہیں. آج ہی کا کیا ہے، آہستہ 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 آہستہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق بخشے، نیکی کو قبول فرمائے اللہ، اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ سننے کے لیے تشریف لائیں. سلام علیکم.